ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ یوسف, جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے, وہ سٹوری ہم ڈسکس کریں گے. اور یہ پوری سٹوری, پورا قصہ ایک ہی دفعہ ایٹ اے ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے ایک سورے میں بیان فرمایا ہے. تو انشاءاللہ سورہ یوسف کے قصے میں جو ہمارے لیے فائدے ہیں اس سے ہم کچھ سیکھنے والے بنے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. ہم تلاوت سن لیتے ہیں پہلے, انشاءاللہ اس کے بعد ہم.
الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا, إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق, إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اور چونکہ مکمل سورہ یوسف میں ہی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, لہٰذا ہم جیسے جیسے ہم آگے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے ترجمہ دیکھیں گے. ابھی فی الحال ان 10 آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں, یعنی ہم احسن القصص بیان کرتے ہیں, ورنہ اس سے پہلے تو آپ ان چیزوں سے بالکل بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا, ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جواب میں اس کے والد نے کہا, بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے, اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے, اور یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا, یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں, حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے, یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا. اس پر ان میں سے ایک کہنے لگا, یوسف کو قتل نہ کرو, اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے والد سے کہا, ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے دل بھی بہلا لے گا, ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. والد نے کہا, تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا, اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوئے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود احسن القصص کہا ہے. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے, آپ تو اس واقعے سے بے خبر تھے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ احسن القصص, جیسے کہ ہم نے سب سے پہلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا آپ کو اگر یاد ہو تو, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ یوسف کو خود احسن القصص کہا ہے. اور ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان قصوں میں ہمارے لیے کیا ہے, سبق ہے, عبرت ہے, ہمارے لیے یاد دہانی ہے, ہمارے ایمان کی تجدید ہے, اور عمل کے لیے ہمارے عملی زندگی کے لیے اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے. اور جیسے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ عبرت عین بارا سے ہے, ایسا سبق جو انسان کو یا آپ کو ایکٹیو کر دے, موو کر دے. تو یہ احسن القصص سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر تحریک پیدا نہیں ہوئی, ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو موو کرنا ہے, ہمیں متحرک ہونا ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے, تو جب تک یہ سوچ ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے جو ہمارے عمل میں تبدیلی لے کر آ سکے, تو پھر ورنہ اس کے ہم جانتے ہیں کہ اس کے اگر یہ فائدے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر یہ واقعات پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں. تو ان واقعوں سے ہم کو سبق لینا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو احسن القصص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں, کیونکہ اس میں ہر قسم کی بیکار کی بحثوں سے پرہیز کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے بہترین پیرائے میں مکمل سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا, ان کے بچپن سے لے کر ان کے آخر تک کے واقعات اس میں بیان کر دیے گئے ہیں, کیا کیا ان کے ساتھ چالیں چلی گئیں, کیا کیا ان کے ساتھ معاملات پیش آئے. اور کیا کیا ان کے ساتھ حالات نے کروٹ بدلی اور کس طرح سے وہ صبر اور استقامت سے کام لیتے رہے. تو اب دیکھیے قرآن کے قصوں کو احسن قصص کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہوتا, اس میں کچھ خود ساختہ چیزیں نہیں ہوتی, اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہوتی. دنیا کے آپ جتنے ناولز دیکھ لیں, جتنی بھی آپ کہانیاں دیکھ لیں, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی جھوٹ سچ ضرور شامل ہوگا, اس میں کہیں نہ کہیں کسی پر ظلم ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی اسٹوری جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بیان فرمائی ہے, شروع سے لے کر آخر تک اتنا انٹرسٹ اس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو. یعنی جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیے تجسس, ہر جگہ آپ کو تجسس ملے گا, ایک طرح سے ایک ایکسائٹمنٹ کہ اچھا اب آگے کیا ہوتا ہے, آگے کیا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو احسن قصص کہا ہے. اور واقعی میں اس میں اتنا انٹرسٹ ہے, جیسے میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ کسی اسکالر نے اپنا خود کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کی 5 سال کی بیٹی ہے, اور وہ جب اس کو یہ انہوں نے اس بچی کو یہ واقعہ سنایا تو وہ اس مبہوت ہو گئی یہ واقعہ سن کر. تو جب چھوٹے بچے اس کو سن کر مسمرائز ہو جاتے ہیں اور مسحور ہو جاتے ہیں, تو ہم بڑے انسان کیوں نہ ہوں گے؟ کیونکہ ہر انسان کو قصوں سے ضرور دلچسپی ہوتی ہے, کہانیوں سے, قصوں سے. اور پھر ایسی کہانی جس میں سسپینس بھی ہو جگہ جگہ, جس میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. ایک طرح سے سورہ یوسف میں آپ کو ہر مزاج کے لوگ نظر آئیں گے, ان سے کیسے ڈیل کرنی ہے آپ کو وہ بھی اس میں سمجھ میں آئے گا. اس میں والدین کا ذکر ہے, اس میں بچوں کا ذکر ہے, اس میں بھائیوں کا ذکر ہے, جو سبلنگز وار ہوتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آپس میں بہن بھائیوں کا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے, لیکن یہاں پر بھائیوں نے کیا کیا کہ حسد میں اتنا آگے بڑھے کہ اپنے بھائی کی دشمنی پر اس طرح سے اتر آئے کہ اس کی جان کے در پہ آزار ہو گئے. پھر یہ سب سے پاورفل اسٹوری ہے, یعنی اسلامک سائیکولوجی کو یہ ڈسکس کرتی ہے. قرآن میں یہی ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کرداروں کو, ان کے رویوں کو, ان کے اخلاق کو, پرسنالٹی کو ڈسکس کیا ہے, انالائز کیا ہے, الحمدللہ. اور یہاں سے ہمیں لوگوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. صرف انفارمیشن نہیں ہے یہ, اور صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس میں بہت سارے اسباق ہمارے لیے پوشیدہ ہے. ہم خود تجزیہ کر سکتے ہیں اپنے آپ کا. اور سب سے اہم بات یہ کہ اس اسٹوری میں اللہ تعالیٰ نے صرف جو ان ریلیونٹ باتیں ہوتی ہیں اس کو بالکل ڈسکس ہی نہیں کیا ہے, صرف ریلیونٹ باتوں کو ڈسکس کیا ہے جو ضروری ہے, جو اس قصے کے لیے ضروری تھی, وہی ضروری اہم نقاط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں والد کو کس طرح سے مخاطب کیا گیا ہے, والد کا درجہ, تو اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہمارا رویہ, ہمارا سلوک کیسا ہو. یا ابھی یا ابتی, یا ابھی اگر کہتے تو ایک نارمل بات ہوتی, اور یا ابتی مائی بلوڈ فادر, میرے پیارے ابا جان, کتنا احترام والا جملہ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بیٹے کو یا اولاد کو اپنے والدین سے کیسے ڈیل کرنی چاہیے, ان سے کیسے پیش آنا چاہیے, ادب اور احترام کا کیا درجہ ہو, یہ تمام باتیں اس میں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور مسلم ٹینیجرز کے لیے تو یہ سمجھے ایک بہت ہی بہترین قصہ ہے, گولڈن اسٹوری ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ بیسٹ اسٹوری. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ سیکریٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جو بچے جس ایج میں ہوتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام بھی اسی ایج میں ہے دراصل دیکھا جائے تو. تو ہمارے نوجوان بچوں کو کیسے ہونا چاہیے, اس میں وہ بات بھی بتائی گئی ہے. تو بہترین اسٹوری. پھر یہ جو واقعہ ہے, قصے کا معنی ہوتا ہے, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ کسی کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا, ٹریس کرتے چلے جانا فٹ اسٹیپس کو, یعنی جنریشن ٹو جنریشن. میں کہوں آپ سے, پھر آپ آگے دوسروں کو بتائیں, یا میں اپنے بچوں کو کہوں, میں اپنے بچوں کو کہوں, اور پھر ہمارے بچے اپنے آگے ان کے بچوں کو کہیں. تو یہ احسن القصص ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتے تھے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو یہ تمام واقعات وحی کے ذریعے سے سنائے جا رہے ہیں. آپ غیر عارف تھے, غافل تھے, آپ سب کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر دی اور آپ کو یہ پورا واقعہ بتا دیا. تو یہ واقعہ جب رونما ہوا تھا تو اس کی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے, کیونکہ آپ تو مکہ میں ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج سارے ناولز, کارٹونز بک جو ہے, یا کارٹونز چینلز ہیں, سارے ویڈیو گیمز, موویز, ڈرامے, سیریل یا شارٹ افسانے, سب ایک طرف, کامکس, سب ایک طرف اور قرآن ایک طرف. سبحان اللہ, یعنی قرآن میں بھی انٹرٹینمنٹ موجود ہے. یعنی ہم نے قرآن کو اتنی خشک کتاب بنا دیا ہے, ہم سمجھتے کہ قرآن میں بس صرف نصیحت ہے یا پھر اسی طرح کی باتیں ہیں. اسی بنا پر آج ہماری جنریشن قرآن کی طرف نہیں آ رہی ہے. ہم کو ہماری نئی جنریشن کو قرآن کی طرف راغب کرنا ہے. اس کے جو انٹرسٹنگ واقعات ہیں, جو قصے ہیں, ان کو اسی طرح سے اسی پیرائے میں بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ احسن القصص, سب سے بیسٹ سٹوری, سٹوریز میں سب سے بیسٹ سٹوری. اور یقین جانے کہ جتنی دفعہ اس کو پڑھو, یعنی میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے الحمدللہ کہ جتنی دفعہ بھی اس کو ڈسکس کیا, جتنی دفعہ اس کو پڑھا, جتنی دفعہ اس کو پڑھایا, الحمدللہ ہر دفعہ ایسے لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز سیکھنے کو مل رہی ہے. ہر دفعہ کچھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب واقعی میں یہ معجزہ ہے کتاب, کہ جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے یہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوگا اور علماء اس کی تفسیر سے کبھی سیر نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ دیکھیں کہ ایکشن موویز میں اور سارے جو کارٹونز ہیں یا پھر اس میں آخر میں بدل کے کیا ہوا, سب اچھا ہو گیا. یعنی اس میں کوئی مورلز, کچھ اخلاق, کردار کچھ نہیں بتایا جاتا. قرآن ہمیں بتاتا ہے, اس نے قرآن نے تجزیہ کیا ہے ایک ایک کردار کا, ایک ایک کردار کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اس سے کمپیئر کریں کہ کہیں ہمارے اندر تو وہ چیز نہیں پائی جاتی. تو قرآن دراصل, یعنی قرآن میں یہاں پر اس سٹوری میں اللہ تعالیٰ نے انالائز کیا ہے لوگوں کو, ان کا کردار, ان کا رویہ, ان کا اخلاق. یعنی اسلامک سائیکولوجی کی ایک یہ بہت ہی بہترین ہمارے سامنے ایک مثال ہے, سمجھے. تو بہرحال قرآن جب ہم سناتے ہیں لوگوں کو تو خشک طریقے سے سناتے ہیں. اور اسی بنا پر پھر لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو بور ہو رہے ہیں, ہم بار بار کتنی دفعہ قرآن پڑھے, نعوذ باللہ. بچے بعض اوقات کچھ بچے اس طرح سے کہتے ہیں. تو قرآن تو کتنی بھی دفعہ پڑھو, قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھ دی ہے کہ آپ اس سے کبھی بیزار نہیں ہوں گے, آپ اس سے کبھی بور نہیں ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ دلوں تک اترتا ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. تو بہترین قصہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فرما رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قصے میں ہمارے لیے کیا بتا رہے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص, ہم آپ کو قصوں میں سے ایک بہترین قصہ سنا رہے ہیں. اور یہ وحی کے ذریعے سے قصہ سنایا جا رہا ہے. یعنی کوئی ایسی ویسا کوئی سورس نہیں تھا اللہ کے رسول کا کہ کوئی آتا اور آپ کو سنا جاتا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک قصہ سنایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق آپ سے بیان کرتے ہیں, ورنہ آپ تو اس سے پہلے نا واقف تھے, بے خبر تھے. اور قصہ کیا ہے, یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہاں ایک اور بات قابل غور ہے, اللہ تعالیٰ شروع میں یہاں فرما رہا ہے, آیت نمبر 7 میں یہ بات ہے, لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیت للسائلین, کہ اس میں ان پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کے قصے اور ان کے بھائی کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. تو یہ پوچھنے والے کون تھے, سوال کرنے والے لوگ کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کر چکے اور اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا, اس دعوت پر کوئی اثر نہیں ہوا, تو یہ لوگ مدینہ گئے اور مدینہ کے یہود سے انہوں نے پوچھا کہ ہم ایسی کیا ٹرک استعمال کریں جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئی جواب نہ دے سکے, مقابلہ نہ کر سکے. تو یہود تو ہم سب جانتے ہیں بہت ہی چالاک, عیار اور شاطر قوم ہیں. تو یہود نے کہا کہ اچھا ان سے 3 سوال کرو, اور ہم کو یقین ہے کہ یہ سوالات کے جوابات کوئی بھی نہیں دے سکتا الا یہ کہ وہ اللہ کا رسول ہو یا اس کے پاس وحی آتی ہو. اور وہ 3 سوالات یہ تھے کہ یوسف علیہ السلام مصر کس طرح سے گئے, ان سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو, اور ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھو. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور بھی سوالات انہوں نے کہتے, روح کے بارے میں پوچھو. تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تو یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا, کیونکہ وہ جانتے تھے, یہود جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے, یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے, یہ واقعہ صرف ہم کو معلوم ہے, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اہل قریش یا اہل عرب اس بات سے بالکل ناواقف ہیں. جب انہوں نے یہ سوال پوچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما دی اور آپ نے یہ تمام واقعہ بتا دیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صرف انہی لوگوں کے لیے اس میں سبق نہیں ہے جو اس کو پڑھ رہے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے یہ سوالات پوچھنے لگائے ہیں، اور جو یہ سوال پوچھ رہے ہیں اہل عرب، کہ تم خود دیکھ لو کہ تم جب یہ سوال پوچھ رہے ہو تو جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو نکال باہر کیا تھا، دشمنی کی بنا پر، حسد کی بنا پر، تعصب کی بنا پر، اور ان کی جان لینے کے پیچھے پڑ گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پروٹیکٹ کیا یوسف علیہ السلام کو، کس طرح سے ان کو بلند درجہ دیا، تو اب تم دیکھ لو کہ تم بھی اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت بڑا مقام اور درجہ عطا کرے گا، اور تم سب اس طرح سے مغلوب ہو کر ان کے سامنے آؤ گے. اور آپ جانتے ہیں کہ مکہ، فتح مکہ کے موقع پر سیم یہی سچویشن پیش آئی تھی، اور ایگزیکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت وہی جملہ کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں. سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں وہ واقعے کو فٹ کیا، یعنی پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں سبق ہے. تو اگر تم عقل مند ہو تو تم خود اس سے سبق حاصل کرو یہ واقعے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو ان کے اوپر سپیریئر رکھا، بڑا بنائے رکھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنا احسان کیا، اور ان کو اہل مکہ یا جو کفار مکہ تھے ان کے اوپر غالب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ محسنین کو اسی طرح سے بدلہ دیتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنا بڑا آنر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دادا، پردادا، وہ سب نبی رکھے. یعنی یہ خود بخود ایک بہت بڑا درجہ، بہت بڑا آنر ہے کہ یہ جو خاندانی شرف ان کو حاصل ہوا یوسف علیہ السلام کو، کہ ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام بھی صحیح نبی، ماشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا آنر تھا. اب آپ خود سوچئے کہ ایسی، جب اتنے نبیوں کی آپ اولاد میں سے تھے، تو کیسے آپ کی پرورش ہوئی ہوگی، اور یہ آپ کی جو خوبی تھی، سیرت اور کردار کی خوبی، جس کی بنا پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے، یہ بات ان کے دوسرے بھائیوں کو پسند نہیں آئی. اور جیسے اس دن ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہے کون سے واقعے میں پڑھا تھا؟ جی، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے واقعے میں، جو سبلنگز کی جو آپس میں چلتی رہتی ہے، کہ اچھا میرے بھائی کو امی ابو زیادہ چاہتے ہیں، یا میری فلاں بہن کو زیادہ چاہتے ہیں، مجھے ٹیک کیئر نہیں کرتے، میری ٹیچر فلاں بچے کو زیادہ چاہتی ہے، مجھے زیادہ نہیں چاہتی ہے، بس اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. تو جی، حابیل اور قابل کے واقعے میں پڑھا تھا. تو اسی طرح سے یہ بھائیوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے والد تو بہک گئے ہیں، نعوذ باللہ. اب آپ دیکھیں کہ کتنی بدتمیزی کہ والد کے لیے ایسا جملہ استعمال کر رہے ہیں، کہ ہمارے والد تو بہک گئے ہیں، اور یہ یوسف کو اور اس کے چھوٹے بھائی کو ہی زیادہ چاہتے ہیں، اور ہمیں زیادہ نہیں چاہتے، لہٰذا یہ یوسف کا کانٹا ہم بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں، تاکہ ہم کو پھر ہمارے والد کی زیادہ توجہ حاصل ہو. آپ دیکھیں کہ کس بنا پر والدین اپنے بچوں کو زیادہ چاہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بچے والدین کی نظر میں سارے بچے برابر ہیں، والدین کو اپنے تمام بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر بچوں کا اللہ تعالیٰ نے مزاج الگ الگ بنایا ہے. کچھ بہت ہی زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ فرما بردار ہوتے ہیں لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کرتے، دل میں رکھتے ہیں، اور کچھ تھوڑے سے ایروگینٹ ہوتے ہیں یا تھوڑے سے ریزرو ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کی جو ذاتی کردار کی خوبی تھی آپ کی، بہت بہترین اخلاق کے مالک تھے یوسف علیہ السلام، اسی بنا پر ان کے والدین کو زیادہ چاہتے تھے، کیونکہ وہ اچھی سیرت کے مالک تھے. تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنے ایک خواب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے والد سے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ اس سے مراد رسول ان کے 11 بھائی تھے، یعنی 11 بھائی تھے وہ، اور ایک یوسف علیہ السلام، ٹوٹل 12 ہو گئے. اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، اور باقی کے جو 10 بیٹے تھے وہ ایک ماں کی اولاد تھے. تو وہ بار بار اپنے آپ کو نحنو اسبہ کہتے ہیں، کہ ہم ایک بڑا جتھا ہیں، ہم ایک بڑا گروپ ہیں، ہم زیادہ کوانٹیٹی میں ہیں. تو ان کو اپنے جتھے پر بڑا ناز تھا کہ ہم تو ایک مضبوط جتھا ہیں، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات پسند نہیں کرتا، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم یہ اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کیونکہ وہ بھی سمجھتے تھے نا، ایک نبی تھے، نبی کی فراست الگ ہی ہوتی ہے، ان کو معلوم تھا کہ بھائیوں پر شیطان کا زیادہ اثر غالب ہے اور وہ اس بنا پر اس سے دشمنی بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا اور یہ بات تم اپنے تک ہی محدود رکھو۔ سبحان اللہ، اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ہر چیزیں شو کرنے کی نہیں ہوتی، بعض اوقات کسی کی حسد بھری نظریں بھی لگ جاتی ہیں، تو لہٰذا ہر چیز کو شو نہ کیا جائے، ہر ایک سے بیان نہ کیا جائے، اور جو خواب بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہر ایک سے نہ بیان کیے جائیں، صرف اپنے خیر خواہ لوگوں سے بیان کیے جائیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جیسا تم نے خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے گا، کیونکہ وہ نبی تھے تو وہ جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت کے لیے چنے گا، یعنی یہ خواب انہیں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنائے گا۔ ایک اور خاص بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یعلمک من تاویل الاحادیث، اور وہ تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ اس سے یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ اعزازات بخشے، الگ الگ کوالٹیز دیں۔ یوسف علیہ السلام کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، اور اس سے مراد ایک تو خوابوں کی تعبیر بھی ہے اور دوسرے کسی بھی بات کو سمجھنے کی جو ایک کہنا چاہیے کیپیسٹی جو ہوتی ہے، جو انسان کے اندر ذہنی فراست ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ تو باتوں کی تہ تک مطلب جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہوں گی اس کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی اس کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ادھر دوسری طرف ان کے بھائی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ یہ یوسف تو ہمارے بیچ میں ایک طرح سے رکاوٹ بنا ہوا ہے ہمارے والد کے اور ہمارے بیچ میں، کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ اور یہ لوگ دراصل کنعان کے رہنے والے تھے، کنعان فلسطین میں ایک قصبہ ٹائپ ہے، اور وہ انہیں جس کو ہم آج کے دور میں ٹاؤن کہہ سکتے ہیں، دیہات کہہ سکتے ہیں، قصبہ، یعنی یہ کوئی بڑا سٹی نہیں تھا، یہ ایسا سٹی نہیں تھا جہاں پر لوگ ترقی یافتہ لوگ رہتے ہوں، ایلیٹ کلاس کے لوگ رہتے ہوں، نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں یا دیہات کے جیسا علاقہ تھا، وہیں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ کنعان کہتے ہیں اس کو، کنعان کا علاقہ کہا جاتا ہے، تو یہ کنعان میں رہتے تھے۔ اب یہاں پر ان کے بھائیوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ ٹھیک ہے ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب لیکن ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمنوں ہی میں سے کوئی نہ کوئی خیر خواہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو انہی کے بڑے بھائی نے، جس کا نام یہودہ بتایا جاتا ہے بعض روایت کے مطابق اور بعض روایت کے مطابق رابن کہا جاتا ہے، واللہ اعلم، لیکن یہودہ ہمیں زیادہ مناسب لگتا ہے کیونکہ انہی کی نسبت پر یہ لوگ یہودی کہلائے۔ تو جو بڑا بھائی تھا یہودہ، اس کے کہنے پر کہ اس نے کہا کہ نہیں، قتل تو نہ کرو، یہ تو ایک بہت ہی بڑا جرم لگتا ہے، ایسا کرو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ نکال لے گا، یعنی کم از کم قتل کا ہم پر گناہ نہیں آئے گا۔ اب انہوں نے یہ کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، جو آپ نے کہا اسی بات کو ہم مان لیتے ہیں۔ اور اس بنا پر یہ اپنے والد کے پاس گئے اور والد کو قائل کرنے لگے، اور والد اسی بنا پر ان کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے یوسف علیہ السلام کو، کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ بچے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ اچھا والدین زیادہ ہی چھوٹے بچوں کو چاہتے ہیں، تو بڑے بچے پھر والدین کے پیچھے چھوٹے بچوں کو خوب کیا کرتے ہیں، یا تو ان کو ٹیز کرتے ہیں یا مارتے ہیں کہ اچھا ان کی بنا پر ہماری زندگی مشکل ہو گئی، ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، ان کو لینا پڑتا ہے، یہ گر گئے تو ان کی وجہ سے ہم کو باتیں سننا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں چل جاتی ہیں، لیکن ان کا حسد اتنا بڑھ گیا کہ یہ قتل کے پیچھے پڑ گئی یوسف علیہ السلام کے۔ تو بہرحال یہ جا کر اپنے والد کو قائل کرنے لگے، اور والد کا دل نہیں تھا بھیجنے کو، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسا الزام دھرتے ہیں اپنے والد پر کہ آپ ایب بجن، آپ کو کیا ہو گیا اور آپ ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے، اور کیوں نہیں بھیجتے یوسف کو ہمارے ساتھ، کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے؟ اور یہ ابا جان تو لفظ ہم بہت اچھا کہہ رہے ہیں، ایکچولی انہوں نے ابا جان نہیں کہا تھا، ان کا جو لفظ ہمیں ملتا ہے یہ ابانا، اے ہمارے ابا، بس اس طرح سے، انہیں کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی عزت نہیں۔ تو جو بدتمیز بچے ہوتے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی، آج جو ہماری نوجوان نسل آ رہی ہے، جو نئی پود جس کو ہم کہیں گے، جو ٹی وی اور انٹرنیٹ اور پتہ نہیں آیاؤں کے ذریعے اور کام کرنے والیوں کے ذریعے جو پروان چڑھ رہی ہے، کیونکہ ماؤں نے یہ ذمہ داری اپنے آپ سے ہٹا لی ہے، مائیں اپنے بچے کی خود تربیت نہیں کرنا چاہتی، مائیں اپنے بچوں کو وقت دینا نہیں چاہتی، بچوں کو ٹی وی کے حوالے کر دیا، بچوں کو انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا، تو پھر ایسی ہی نسل پروان چڑھے گی۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ہمیشہ والدین سے کندھے اچکا کر بات کرتے ہیں، جو والدین کو کچھ عزت ہی نہیں دیتے۔ تو یہ لڑکے بھی دراصل ایسے ہی تھے، یہ 10 کے 10 بھائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا تو بہک گئے ہیں، نعوذ باللہ اس طرح کا جملہ، اور یوسف کے معاملے میں یہ ہم پر یقین نہیں رکھتے۔ بہرحال انہوں نے کسی طرح سے یوسف یعقوب علیہ السلام کو قائل کر لیا، اور یعقوب علیہ السلام نے بہت ہی زیادہ، ہم سب جانتے کہ بہت ان سے ساری باتیں ان سے ڈسکس کی کہ تم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو جاؤ کھیل کود میں اور کوئی بھیڑیا آ کر اس کو کھا جائے۔ یعنی ان کے دل میں ایک جو شک تھا یا ایک جو ڈر تھا، انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا۔ اب یہ لوگ ان کو لے کے چلے یوسف علیہ السلام کو، اور پھر انہوں نے وہی چیز کر دی جو یعقوب علیہ السلام نے اس بات کو ظاہر کر دیا تھا، یعنی ان کا جو اندازہ تھا کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا لے، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی بات کو ہی ایک طرح سے اپنے لیے لے لیا، اور آنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ہم تو وہاں پر ہم کھیل کود میں لگ گئے، اور ایک جھوٹ موٹ کی قمیص ان کی لے آئی اور اس پر خون لگا دیا۔ کہا جاتا کہ بکری کے بچے کا کسی کا خون لگا دیا تھا، وہ لا کر بتا دیا کہ دیکھیں یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ کہا جاتا یہاں پر ہمیں یعقوب علیہ السلام کی فراست ہمیں نظر آتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹے کہنے لگے کہ آپ ہماری بات کا یقین کریں نہ کریں، چاہے ہم سچے ہی ہوں، اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے، یہ سن کر ان کے والد نے کہا کہ بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی تم نے یہ کام کو تمہارے لیے آسان بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی آسان کیا تمہارے لیے، بدمن کدیبن جھوٹا خون لگا کر آئے۔ کیا یعقوب علیہ السلام بھلا اتنی سمجھ ان کو نہیں ہوگی کہ وہ سمجھ سکتے کہ کس کا خون ہے اور کیا ہے؟ اور وہ ایک طرح سے یہاں جو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ ایک بڑے کام کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے، تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ قمیص، جب انہوں نے دیکھی کہ اچھا قمیص تو صحیح سلامت ہے اور بھیڑیا کھا گیا اور قتل ہو گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ اچھا صبر کروں گا، فصبر جمیل واللہ المستعان، اور بہترین صبر۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا جملہ ہے، صبر بلا جمیل کیسے ہو سکتا ہے، خوبصورت صبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں صبر کے تعلق سے جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا جو بہت ہی گئے گزرے لوگ ہوتے ہیں یا جو بہت ہی سیدھے سادے ہوتے ہیں بس وہ صبر کرتے ہیں، تو نہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کی جو خاص خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر بھی کیسا جمیل صبر، خوبصورت صبر، ماشاء اللہ۔ کہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہم آ کر، ہمارے بچے آ کر کہیں کہ اچھا ہم نے چھوٹے بھائی کو جھولے سے گرا دیا ہے، یا ہم نے چھوٹے بھائی کو بیٹ سے گرا دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہم پیرنٹس کا کیا پھر رویہ ہوتا ہے کہ اگر بڑے بچوں کے ہاتھوں سے چھوٹے بچوں کو کچھ نقصان پہنچ گیا، تو ہم بے اختیارانہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اور یہاں یعقوب علیہ السلام سے اپنے آپ کو ہم کمپیئر کریں کہ اتنی بڑی بات، جو بچہ اتنا پیارا ہے، جو ان کا اتنا فرمانبردار ہے، جس کے اخلاق اور کردار سے وہ اتنے متاثر ہیں کہ وہ اپنی ان کو ان سے محبت اتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ بس صبر ہی بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ جی ہم تو مارنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں بچوں پر کہ تم نے کیوں گرا دیا، حالانکہ بےچارے بڑے بچوں کو بھی قصور نہیں ہوتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے ان سے، لیکن ہم بڑے بچوں کو ہی بلیم کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے آ کر یہ جھوٹی بات کہہ دی اور کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو، اور بعض تفسیری روایت میں یہ تک ملتا ہے کہ وہ گھسیٹتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو لے گئے، یوسف علیہ السلام پوچھتے بھی جا رہے تھے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ، لیکن وہ کسی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، کوئی ان کو مار رہا تھا، کوئی ان کو گھسیٹ رہا تھا، اور لا کر بے دردی سے کنویں میں ڈال دیا۔ لیکن یہ سب اسرائیلی روایت میں سے، لہٰذا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی جا کر کنویں میں ڈال دیا یا گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے اور جاتے جاتے مارنے بھی لگے اور اس طرح سے ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تصور کریں ذرا کہ کیسی عجیب بات ہے نہیں، کہ یہ بیٹے بھی نبی کی اولاد میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام ہی کے بیٹے ہیں، لیکن حسد انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتا، حسد انسان سے کیا کچھ کروا لیتا ہے۔ تو بہرحال تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے، پھر اس کے بعد وہاں سے دوسرا منظرہ بتایا جا رہا ہے، یعنی پورے قرآن کی اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 19 میں پھر اللہ تعالیٰ دوسرا منظر بتا رہا ہے کہ ادھر سے پھر ایک قافلہ گزرا، ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ پہلے زمانے میں جو قافلے گزرتے تھے اس میں اسپیشل ایسے لوگ ہوا کرتے تھے کہ جو قافلے والوں کو پانی پلانے پر مامور ہوتے تھے، جو آس پاس کے علاقوں میں کنویں ڈھونڈتے وہاں سے پانی نکال کر لاتے۔ تو جب انہوں نے اپنے اس سقے کو بھیجا، جب اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا۔ اب یہاں بھی دیکھیں، قال یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا۔ یعنی انہوں نے کنویں سے نکالا، جب ڈول ڈالا پانی کا تو وہاں سے ان کو تو لڑکا نظر آیا۔ اور یہ بات ہمیں قرآن سے پتہ چلتی کہ جب ان کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر اطمینان کی کیفیت طاری ہو گئی کہ ڈرو نہ۔ اور بعض دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ اس وقت جبریل امین نے آ کر ان کو ایک طرح سے ان کی ڈھارس بندھائی تھی کہ ڈریے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے۔ تو اب یہ کیسے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹ کیا؟ ہو سکتا ہے کنویں کے اندر اتنا پانی نہ ہو، وہ اندھا کنواں تھا، پانی نہ ہو، اور وہاں پر ہو سکتا ہے لوگوں کے کچرا کوڑا کرکٹ پھینکنے کی وجہ سے ایک طرح سے زمین جیسی بن گئی ہو اور اس طرح سے وہ زندہ رہے ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو کرنا تھا تو وہ کسی بھی طرح پاسبل ہے، اور جو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہاں پر ایک طرح سے حفاظت میں رکھا، محفوظ رکھا۔ جب قافلے نے ان کو وہاں سے نکالا اور انہوں نے خوشی سے نعرے لگائے کہ مبارک ہو تم کو تو ایک فری میں ایک لڑکا مل گیا، یعنی اب تم اسے بیچ کر پیسہ حاصل کر سکتے ہو، اور انہوں نے بہت ہی معمولی پونجی پر، بہت ہی کم قیمت پر ان کو بیچ دیا۔ حالانکہ کہا جاتا ہے کہ وہ مال تجارت سمجھ کر اس کو چھپا رہے تھے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے باخبر تھا، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی ایکچولی دیکھا جائے تو۔ اب وہ قافلے نے ان کو چھپا لیا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو مصر لے جا کر بیچ دیں، آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ اب فری میں ایک لڑکا مل گیا اور وہ چاہتے تھے کہ کہیں کوئی اس سے پہلے اس کے لیے کلیم نہ کر دے کہ یہ ہمارا لڑکا ہے، لہٰذا کسی کے آنے سے پہلے ہی ان کو کسی طرح سے جلد از جلد بیچ دو تاکہ جتنی بھی پونجی ملے اتنا ہی بہتر ہے۔ اب اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ غلام بھی بکا کرتے تھے، اسپیشلی غلاموں کی مارکیٹ ہوتی تھی جس کو سلیو مارکیٹ کہا جاتا تھا، تو وہاں غلام بکتے تھے باقاعدہ، جیسے کہ آج کل ہم لوگ جب قربانی کا جانور خریدنے جاتے ہیں بکرا منڈی اور وہاں سے جانور خرید لاتے ہیں، تو اس زمانے میں انسان بکا کرتے تھے۔ آپ سوچیں یہ اسلام ہے دراصل، جس نے اسلام نے انسان کو آزاد کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ آپ یاد کریں کہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد کیا، پیدا کیا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ جتنی کثرت سے اسلام نے غلام آزاد کرنے پر زور دیا ہے، کسی اور آپ کو مذہب میں یہ بات نہیں ملے گی۔ ہر کفارہ، ہر قسم کا کفارہ یا ہر گناہ کا کفارہ یا کوئی بھی معاملات میں اس کا جو اجر اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، جس کی بنا پر صحابہ کرام ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے۔ یا کچھ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے کثرت سے غلاموں کو آزاد کیا، کسی میں 1000 کی تعداد ملتی ہے اور کسی میں 4000 کی تعداد ملتی ہے۔ تو یہ اسلام تھا جس نے غلامی کا خاتمہ کیا، ورنہ انسان اسی طرح مارکیٹ میں بکا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنا احسان ہے ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور کتنا احسان ہے ہم پر ہمارے دین اسلام کا کہ اسلام نے غلامی سے نجات دلائی، اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا، ورنہ یہ آج بھی اسی طرح سے غلام بک رہے ہوتے، اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ غلام بناتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس وقت انہوں نے مصر کے بازار میں لے جا کر ان کو بیچ دیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں عزیز مصر نے ان کو خرید لیا۔ اس وقت مصر اس وقت کے لحاظ سے تہذیب و تمدن ترقی یافتہ ریاست تھی، یعنی تہذیب میں آگے، تمدن میں آگے، ترقی میں آگے۔ جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک کوئی میٹروپولیٹن سٹی ہوتی ہے، جو بڑی سٹی ہوتی ہے، کسی کا بھی جو دارالحکومت ہے آج، جیسے آج کے دور میں ترقی یافتہ جو کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، ایسا سمجھ لیں کہ مصر اس زمانے میں اس وقت کا یا تو سپر پاور سمجھ لیں یا ترقی اور تہذیب میں سب سے آگے بڑھا ہوا ملک تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پلاننگ کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکال کر ایک دیہات سے نکال کر کہاں لے آیا, اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت میں تھا, اللہ تعالیٰ ہی کی پلاننگ تھی یہ ساری, اور اس کے لیے حالات سازگار ہوتے چلے گئے. ایک چھوٹے سے شہر سے ایک بڑے شہر میں اللہ تعالیٰ لے کر آئے یوسف علیہ السلام کو, کیونکہ جو چیزیں آپ کسی بڑے سٹیز میں رہ کر سیکھ سکتے ہیں, جو انسان کے اندر فہم و فراست, حالات کو ڈیل کرنا اور کسے کیسے بات کی جائے, اٹھنا بیٹھنا, رہن سہن, یہ ساری باتیں آپ دیکھیں کہ جو آپ بڑے شہر میں سیکھ سکتے ہیں کیا کسی دیہات میں سیکھ سکتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری روایت ملتی ہیں, 12 سال سے لے کر 17 سال تک, کہ اس وقت جس وقت ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو زیادہ تر روایت یہ ہے کہ وہ 12 سال کے تھے, کچھ روایت میں کہ 13 سال کے تھے, کچھ میں 14 سال کے تھے, کچھ میں 15 اور کچھ میں 16 اور کچھ میں 17. تو 12 سے لے کر 17 تک کی ہم کو روایت ملتی ہیں, واللہ عالم وہ کتنے سال کے تھے, کسی صحیح حدیث سے یا ایون اسرائیلی روایت سے بھی پتہ نہیں چلتی یہ بات کنفرم کہ وہ کتنے سال کے تھے. تو ہو سکتا ہے 17 کے رہے ہوں, لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ 17 سال کے نوجوان لڑکے کو کیسے وہ کنویں میں ڈال سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے 12 کے رہے ہوں. بہرحال جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو وہ ایک بچے ہی تھے, یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے 12-13 سال کی عمر کے ہوں, یا زیادہ سے زیادہ 14 سال کی عمر کے ہوں. بہرحال وہاں پر مصر میں ان کو ایک جو وہاں کا شخص تھا, اور اس کے بارے میں بہت ہی ڈفرینٹ اوپینینس ہیں کہ وہ شخص کون تھا جس کو قرآن نے عزیز مصر کے نام سے یاد کیا ہے, یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی بڑا عہدیدار تھا گورنمنٹ کا, یا جو ملک کے خزانے تھے اس کی کنجیاں اس کے پاس تھیں, یعنی جو فنڈز ہوتا ہے جو کنٹری کا اس کا ذمہ دار تھا وہ, اس نے اس کو عزیز مصر کے نام سے یاد کیا, یعنی بہت ہی پاورفل پوزیشن تھی اس کی. اور اسرائیلی کتابوں میں اس کا نام فوتیفار بتایا جاتا ہے, اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا, ہمارے یہاں پر زلیخا کہتے ہیں, سنا ہے آپ نے یہ نام, ایکچولی زلیخا اس کا نام تھا عزیز مصر کی بیوی کا. اور عزیز مصر نے جب اس کو خریدا تو اس نے دیکھا کہ یہ بچہ کسی بہت ہی بڑے گھرانے کا لگتا ہے, یہ کوئی غلام بچہ نہیں لگتا, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا تھا, اور جو بچے ایسے اچھے گھرانوں کے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ پہچانے جاتے ہیں ان کے ادب, تہذیب, تمیز کے لحاظ سے, ان کے بات کرنے کے انداز سے. آپ خود بچوں میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, آپ کی کلاس میں اگر آپ پڑھاتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون خاندانی بچہ ہے, یعنی کچھ نہ کچھ تو خاندان کا اثر آتا ہے, الا یہ کہ کچھ چند بچے ہوتے ہیں, ایکسیپشنل کیس ہر جگہ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اچھے خاندان کے بچے بھی بری صحبت کی وجہ سے برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, یا راؤڈی بن جاتے ہیں, یا بدتمیز بن جاتے ہیں, لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اچھے خاندان کے بچے ہیں وہ باقاعدہ پہچانے جاتے ہیں. تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت ہی اچھے خاندان کا, شریف خاندان کا لڑکا ہے, لہٰذا جب وہ گھر پر لے آیا ان کو تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اسے ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور شاید کہ ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ غلام نہیں ہو سکتے, لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. جب آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا, اور اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے, تو مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. سبحان اللہ, اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے شہر میں لے کر گیا, ان کے قدم وہاں جمائے کس صورت میں, کہ آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے راستے ہموار کر رہا ہے اور کیسے راستے آسان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں قدم جمانے کی صورت پیدا کر دی, ان کو ایک گھر اور ٹھکانہ دے دیا. وَلِنُعَلِّمَهُم مِّن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور ہم نے یہ صورت نکالی اس سے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک آپ گھر سے باہر قدم نہیں نکالیں گے, آپ کسی ایسی جگہ نہیں پہنچتے جہاں پر تعلیم یافتہ طبقہ رہتا ہو یا تہذیب و تمدن والے لوگ ہوں, تو آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے وہاں ضرور جانا پڑے گا. جیسے محدثین کرام تھے, کہ محدثین میں یہ بات مشہور تھی کہ جب تک آپ اپنے شہر سے نکل کر باہر جا کر علم نہیں حاصل کریں گے, آپ کے اندر وہ صبر, آپ کے اندر وہ استقامت, آپ کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے میں ہمیشہ کہتی رہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہم جب ایک کلاس کے تحت کچھ چیز سیکھتے ہیں تو وہاں پر اپنے ساتھیوں سے, اپنے انچارجز سے, اپنی ٹیچر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور ایک طرح سے تربیت ہوتی ہے, کیونکہ جو آپ صبح صبح اٹھ کے جانے کے لیے کرایہ پے کرنا, پیسے خرچ کرنا, پھر گھر سے باہر نکل کر جانا اور واپس گھر آنا, تو ایک تھکان بھی ہو جاتی ہے. تو اسی سے جو انسان سیکھتا ہے وہ بہت کچھ ہے, یعنی وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اس انسان, اس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے یعنی کنعان سے مصر لے آئے, اور یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کو تعلیم دینے کا انتظام کیا. سبحان اللہ. تو اس وقت یعنی آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی تربیت پہلے صحرا میں ہوئی جو کہ خانہ بدوش کا ایک طرح سے علاقہ تھا, غلہ بانی والا ماحول تھا کنعان, اور یہ کنعان کا علاقہ تھا, کوئی یہ منظم ریاست نہیں تھی, نہ وہاں کوئی تہذیب تھی, نہ کوئی تمدن تھا, نہ کوئی بڑی ترقی ہوئی تھی, بس کچھ آزاد قبیلے تھے اور وہ لوگ ہجرت کرتے رہتے تھے, اور بعض لوگ وہاں کے سماج سے سکونت چھوڑتے کہیں اور جا کر آباد ہو جاتے تھے. اور ان لوگوں کا حال مصر کے پہلے میں قریب قریب وہی تھا جو ہماری ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک بہت ترقی یافتہ شہر میں اور دیہات کے علاقوں میں فرق ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی جیسی تربیت ہو, اور اللہ تعالیٰ مصر میں ان سے جو کام لینا چاہتا تھا اس کے لیے جس علم کی ضرورت تھی, جس تجربے کی اور جس بصیرت کی ضرورت تھی, اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو بدوی زندگی سے نکال کر بڑے شہر میں لے کر آیا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتظام کیا کہ انہیں سلطنت مصر کے ایک بڑے عہدیدار کے یہاں پہنچا دیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک عام گھرانے میں رہنے میں بالکل فرق ہے, اور ایک کسی پولیٹیشین کسی بڑے عہدیدار کے گھر میں رہنے میں بہت فرق ہے. جب کسی بڑے عہدیدار کے گھر میں رہا جائے تو آپ دیکھیں وہاں کی ایٹیکیٹ سیکھنا پڑتا ہے, وہاں کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا, کھانے پینے کا انداز الگ ہوگا. ہم سب جانتے ہیں نا کہ ایک جو عام گھرانہ ہوتا ہے وہاں پر اٹھنے بیٹھنے کا انداز الگ ہے, چلنے پھرنے کا انداز الگ ہے, لیکن ایک بڑے شاہی گھرانے میں چلنے پھرنے کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بالکل ڈفرینٹ. تو اللہ تعالیٰ انہیں ایک شاہی گھرانے میں لے آیا, اور وہ بھی ایک بڑے عہدیدار کے یہاں پہنچا دیا, اور اس عہدیدار نے دراصل یوسف علیہ السلام کی صلاحیتوں کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کسی بڑے خاندان کے فرد ہیں, کسی بڑے خاندان کے بچے ہیں, لہٰذا اس شخص نے ان کو پورے گھر کا مالک بنا دیا. یعنی جب اس نے کہہ دیا کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ پورے گھر کا مالک بنا دیا. اب وہ وہاں رہنے لگے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا, بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہم اسے بیٹا بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا, اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. ابھی یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ابھی بھی یعنی اب جو ہے وہ بڑے ہوئے, اب نوجوانی کی عمر کو پہنچے, اب جب ہو سکتا ہے کئی سال وہاں رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے اس عزیز مصر کی پہلے دوسری بیوی رہی ہو جس کو اس نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی دوسری بیوی ہو اس کی, کیونکہ اب جو جس نے بیٹا بنا کر رکھا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ اس طرح سے تو نہیں کچھ غلط کام کر سکتی. تو یہ جس عورت کا نام زلیخہ بتایا جاتا ہے یہ عزیز مصر کی بیوی تھی. کہا جاتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس پر وہ ڈورے ڈالنے لگی, اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ, میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں, ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں, در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. سبحان اللہ. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہاف بیوٹی دی گئی تھی, اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے آدھا حسن دیا گیا تھا, کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا, لہٰذا سب سے خوبصورت وہ تھے, تو ان سے آدھا حسن دیا گیا ان کو, یعنی بہت خوبصورت تھے وہ. اور اسی بنا پر آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کو عورتوں نے ملک ان کریم بھی کہا تھا کہ یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے, یعنی ان کے کردار کی خوبی کی بنا پر, یعنی ان کی صورت بھی خوبصورت تھی اور ان کا کردار بھی نہایت اعلیٰ تھا ماشاء اللہ. تو آپ دیکھیں کہ حسن تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, صورت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, لیکن کردار خود انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, تو کردار کی خوبصورتی پائیدار ہوتی ہے. تو اس عورت پر شیطان حاوی ہو گیا, اور ہم اب اس پر ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اچھا وہ عورت نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ اس زمانے کی جو مصر کی حالت تھی, آج کی جیسے جو بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک یا بڑے بڑے ترقی یافتہ شہر, اور وہاں کی جو بگڑی ہوئی بیگمات کو آپ تصور کر لیجیے, کہ جو بھی ملک اگر ترقی کرتا ہے تو وہاں پر بگاڑ بھی ساتھ میں آتا ہے جب پیسے کی فراوانی ہو جاتی ہے, اور جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہوتا ہے جہاں پر دین کا علم نہ ہو تو وہاں پر پھر اسی طرح سے گناہ کرنا انسان کو آسان لگتا ہے. وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا, برائی کو برائی نہیں سمجھتا, بلکہ وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اس زمانے کی خواتین کی آپ حالت دیکھیں کہ کیا حالت تھی, اور آج بھی مغربی خواتین کی آپ حالت دیکھیں کہ جن کو اپنی عزت اور ناموس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں. تو صرف ترقی کر جانا ہی بڑی بات نہیں ہے, اصل میں اصل ترقی تو اس وقت ہوگی کہ جب لوگوں کا اخلاق اور کردار بھی اعلیٰ ہو اور وہ دنیا میں بھی ترقی کریں, تبھی اصل ترقی کہلائے گی. تو اب یہاں پر ہم عزیز مصر کی بیوی کے کردار کی وجہ سے جو بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ شیطان کسی پر بھی حاوی ہو سکتا ہے, اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی دو لوگ تنہائی میں نہ ملیں, کیونکہ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے. اور اسی بنا پر ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے بچائے رکھ. شیطان کس پر کب کوئی حملہ کر دے ہم نہیں جان سکتے, لہٰذا یوسف علیہ السلام نے, یہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ کیونکہ وہ بھی انسان تھے, وہ بھی بڑھ جاتا لیکن اس نے اپنے رب کی برہان اگر نہ دیکھ لی ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کسوٹی دی تھی اپنے نبیوں کو, اللہ تعالیٰ ایک ایسی کسوٹی فراہم کرتا ہے جس سے وہ اچھے اور برے کی تمیز کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, برہان جس کو کہیں گے ہم. تو وہ برہان کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک ایسی روشنی ہوتی ہے, وہ ایک ایسا خیال ہوتا ہے جو انسان کو گناہ کے وقت الرٹ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے گناہ کے نظارے آتے ہیں, اس کے سامنے گناہ کی ایسی باتیں آتی ہیں, یا وہ گناہ میں انوالو ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی عقل دے دیتا ہے, اتنی سمجھ دے دیتا ہے کہ نہیں, یہ گناہ کے کام ہے, یہ ہمیں نہیں کرنا ہے. تو اسی کو برہان کہتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. یعنی سبحان اللہ, یہ بھی ایک گفٹ تھا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے. اور اللہ تعالیٰ کم ہی لوگوں کو چنتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں چنتا. جن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبیاں دیکھتا ہے انہی کو چنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب یہاں پر یعنی کیا کہنا چاہیے کہ جس عورت کے گھر میں تھے وہ گھر اس عورت کا, وہ عورت ان کی مالکن, یہ بطور غلام کی حیثیت سے آئے ہوئے, پھر یہ عمر میں بھی کم ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی پریشرائز سچویشن ہوگی, کتنا پریشر ہوگا ان کے اس پر. یعنی آپ اس سچویشن کو تصور کریں ذرا کہ کس کے گھر میں تھے, وہ خود اپنے گھر میں تھی اور یہ اس کے گھر میں تھے. کہ اس عورت نے چاہا کہ یوسف بھی وہی کرے جو وہ چاہتی ہے, کیونکہ جو راودت ہو ہے, یہ لفظ آپ کو سورہ یوسف میں بہت ملے گا, اور دل تو چاہتا ہے کہ اس کی بہت ڈیٹیل میں ہم تفسیر کریں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں, ہم صرف ایک قصہ بیان کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ارادہ یریدو اراودہ یراودہ مراودتن, جو نیت آپ کی ہے آپ یہ چاہیں کہ سامنے والے کی بھی وہی سوچ ہو جائے, خاص طور سے کوئی آپ کے اگینسٹ میں ہے اگر. یعنی یہ جو یہاں لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے کہ وہ راودت ہو التی ہوا فی بیتی ہے ان نفسی. یعنی اس عورت نے یہ چاہا کہ جو میری خواہش ہے, جو میرا ارادہ ہے, جو میں چاہ رہی ہوں, وہی یوسف علیہ السلام کی بھی خواہش ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی برہان دکھا دی, اور جب وہ یوسف علیہ السلام کی طرف آگے بڑھی اور یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اس سے بچنے کے لیے, اس کی چال سے بچنے کے لیے, اور وہ ان کے پیچھے دوڑی, اور اس نے پہلے سے ڈور لاک کر دیے تھے. یعنی پہلے سے اس نے تو پلاننگ پہلے سے کی تھی عورت نے, اور یوسف علیہ السلام اس کی پلاننگ کے بارے میں نہیں جانتے تھے, تو اس نے ڈور پہلے سے لاک کر کے رکھی تھی. جب یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے ڈور کی طرف پہنچے, ڈور تو بند تھا. جیسے یوسف علیہ السلام نے ڈور کا لاک کھولا یا ڈور کھولا, سامنے اتفاق سے وہ الف یا سیدہ لدی الباب. اب آپ دیکھیں کہ جیسے انہوں نے دروازہ کھولا اچانک دیکھا کہ یوسف علیہ السلام, یعنی دروازے پر اس عورت کا شوہر کھڑا تھا, سردار, اس گھر کا سردار, یعنی وہی عزیز مصر, وہ کھڑا تھا. اب عزیز مصر نے بھی سب سے پہلے کس کو دیکھا کہ کون آیا دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے. وہ سمجھ گئے کہ اگر جس کو بچنا ہوتا ہے تو وہی آگے ہوتا ہے, اور جو جس کو پکڑنا ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے نا, یہی ہوتا ہے نا ہمیشہ. آپ سچویشن پر غور کریں, تصور کریں. اب کیا ہوا, فوراً آپ دیکھیں کیسے پینترا بدلی. قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. استغفر اللہ. آپ دیکھیں کہ کیسی واقعی میں عورتوں کی چالیں ہوتی ہیں. یعنی ایک پولیٹیشین کے گھر سے تعلق رکھتی تھی نا, تو آپ دیکھیں کہ وہ چیز آئی اس عورت میں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو پولیٹکس ہوتی ہے یہ کیسے کیا کیا کچھ نہیں کرواتی انسان سے. تو ظاہر سی بات ہے اس کو ساری چیزیں آتی تھیں, یعنی ایک طرح سے بہت ہی ایک زہری کہنا چاہیے عقل مند عورت تھی. تو اس نے فوراً پینترا بدلا اور پورا الزام کس پہ ڈالنا چاہا کہ اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیض کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی, کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یعنی خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا, خود ہی الزام لگا دیا اور خود ہی سزا بھی تجویز کر لی. جی, یوسف علیہ السلام پر اس نے الزام لگا دیا. حالانکہ بلا کون رہا تھا یوسف علیہ السلام کو؟ وہ عورت نے خود دعوت دی تھی, گناہ کی دعوت عورت نے دی تھی. یوسف علیہ السلام تو اس کے گناہ سے, اس کی وار سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے, اپنے آپ کو بچانے لگے. اور سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنے پائس, کتنے متقی ہوں گے. بہت کم لوگ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ جو چیزیں عام ہو گئی ہیں, کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں اپنی عزت تک کی حفاظت نہیں کر پاتی. یعنی اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں کو محفوظ رکھ, اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو محفوظ رکھ, ان کو محفوظ رکھیے اس طرح کے فتنوں سے. واقعی میں اتنے, یعنی ٹیمپٹیشنز اتنے زیادہ ہیں کہ جو بہت ایمان والے ہیں وہی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے نوجوان بچوں کو اور لڑکیوں کو, سب کو محفوظ رکھیے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال, کیونکہ اتنا تقوی کس میں ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج کی نوجوان نسل میں کیا اتنا تقوی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں, کہ کوئی لڑکی انہیں دعوت گناہ دے رہی ہو, جو خوبصورت بھی ہو, خاندانی ہو اور آپ کے اوپر ایک طرح سے اثر بھی رکھتی ہو, یعنی پاورفل بھی ہو. تو کس کی مجال ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے؟ صرف تقوی والے ہی بچا سکتے ہیں, صرف ایمان والے ہی بچ سکتے ہیں اس سے. تو اللہ تعالیٰ واقعی میں ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو ان تمام چیزوں سے, خرافات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. تو بہرحال, دروازے پر جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً ہی بات بدل دی اور کہا کہ کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر بری نظر ڈالے. آپ دیکھیں کہ کیسے بدل دیا نا. تو ایک ہوتی ہے محبت اللہ تعالیٰ کی خاطر, ایک ہوتی ہے پاک محبت جو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے دو لوگوں کے درمیان میں ڈالتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دیکھی. تو اصل پائیدار محبت نکاح ہی سے ہوتی ہے. یہ ساری محبت, یہ شہوت پر مبنی محبت تھی. لہٰذا اس میں کیسے, یعنی اس میں انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے دوسروں کو گڑھے میں ڈالنے کے لیے در پہ حاضر ہوتا ہے. اور جو سچی محبت ہوتی ہے اس میں انسان اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے لیکن اپنے محبوب کو بچا لیتا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کی گئی محبتیں, اللہ تعالیٰ کی خاطر کی گئی دوستیاں, یہ ہمیشہ پائیدار ہوں گی, یہ ہمیشہ محفوظ رہیں گی, اس میں کوئی شک نہیں. اور جو شہوت کی بنا پر, جذبات کی بنا پر کی گئی دوستیاں, اپنی غرض کی بنا پر کی گئی دوستیاں اور محبت, یہ سب ختم ہو جائے گی. تو بہرحال, اب کیا ہوا کہ دروازہ بند تھا اور دروازے پر پہلے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پایا. تو اب پہلے یوسف علیہ السلام باہر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام تو بے گناہ ہے. اب ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پورے سورہ یوسف میں قمیص کا بہت ذکر ملتا ہے. شروع میں بھی ان کے بھائیوں نے قمیص لے کر آئے خون میں بھگا کر, جھوٹے خون میں بھگا کر. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اس نے پھاڑ دی اور پیچھے سے پھاڑی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہی قمیص, ایک طرح سے وہ جو گواہی دینے والا تھا اس نے بھی قمیص ہی کا ذکر کیا. پھر یہی قمیص ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھیجی, اور جس کی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ, کیا تعلق تھا, کیسی والد تھے اور کیسے بیٹے, کیسی محبت تھی ان کے اندر آپس میں, کہ صرف یوسف علیہ السلام کی قمیص ہی ان کے لیے لے کر جا رہے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, جو چھٹی حس ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کے شوہر نے کہا, جب عورت یہ کہنے لگی کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے, یوسف علیہ السلام نے کہا, یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے, اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا. سبحان اللہ, دیکھیں ہم سوچتے ہیں کہ آج ہی کے دور میں بس ساری جاسوسی ہے, یعنی جو ڈیٹیکٹیو ہمیں لوگ نظر آتے ہیں یا چیزیں نظر آتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اچھا ترقی آج ہی کے دور میں ہے، جاسوسی کا نظام آج ہی کے دور میں اچھا ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اب دیکھیں کہ امیجیٹلی مسٹری سالو ہو گئی، سبحان اللہ. اور مجھے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب میں سیرت کا جب میں نے پہلی بار یہ بات پڑھی تھی کہ اس زمانے میں کھوجی ہوا کرتے تھے جو اونٹ کے قدموں کے نشان سے پہچان لیتے تھے، چاہے سخت زمین پر اونٹ چلے ہوں یا ریت میں چلے ہوں اونٹ، تو وہ پہچان لیتے تھے کہ کون سا اونٹ یہاں سے گزرا ہے، یا قدموں کے نشان سے پہچانتے تھے کہ کون سے لوگ یہاں سے گزرے ہیں جو ہمارے مکہ کے رہنے والے ہیں یا باہر کے رہنے والے ہیں. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے دن غار میں محصور رہے، اس وقت اللہ کے رسول نے عامر بن فہیرہ سے کہا تھا کہ تم بکریاں لانا اور بکریوں کو چلانا تاکہ ہمارے قدموں کے نشان مٹ جائیں. تو اس زمانے میں ایسے کھوجی ہوا کرتے تھے. پھر ابھی کل ہماری سیرت جو چل رہی تھی، علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا جب فتح مکہ کے موقع پر کہ وہ جنگ کی خبر دینے کے لیے کسی عورت نے خط لے کر گئی وہاں پر مکہ والوں کے پاس، کسی صحابی نے ان کو خط دے دیا، تو وہ اپنے بالوں کی جو ہم چوٹی بناتے ہیں تو وہ چوٹی کے اندر اس نے وہ خط چھپا دیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے لوگوں کو ایک طرح سے ٹیلنٹ دیا ہے، ہر زمانے میں لوگ ایسے انٹلیکچوئل لوگ ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا آج ہی کے دور میں ابن صفی اور شرلاک ہومز وغیرہ ہیں، تو نہیں، اس زمانے میں بھی جو ڈیٹیکٹیو ہوا کرتے تھے، جو شہید شاہد، آپ سوچیں کہ کتنا انٹلیکچوئل ہوگا وہ شخص جو اسی کے گھر میں تھا، اس عورت ہی کے گھر میں رہنے والا تھا اور اسی نے فوراً ہی مسٹری سالو کر دی. اس نے کہا کہ اچھا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کون قصوروار ہے اور کون بے گناہ ہے. اس نے کہا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو مطلب عورت گناہگار ہے، اور قمیض اگر سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مرد گناہگار ہے. تو جب ہی دیکھ لیا گیا کہ قمیض کہاں سے پھٹی ہے، تو قمیض کہا جاتا ہے کہ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. یوسف علیہ السلام، اے یوسف، اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. یعنی شوہر اسی وقت سمجھ گیا کہ جب وہ قمیض کا معاملہ ہوا، اور یہ جو شہید شاہد، ایکچولی یہ کون شخص تھا، اس کا کوئی نام ہمیں نہیں ملتا ہے کتابوں میں، بس ایک گواہی دینے والے میں، اور وہ عورت کے گھر والوں ہی میں سے تھا، یعنی اسی محل میں رہتا تھا اور اسی نے گواہی دے دی. یعنی کوئی یوسف علیہ السلام کا سپورٹر نہیں تھا، وہ انہی کے خاندان کا فرد تھا، لیکن آپ دیکھیں کتنی صحیح گواہی دی اس نے، اور کتنا ذہین شخص ہوگا. میں جب بھی یہ واقعہ پڑھتی ہوں مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ اچھا آج کے دور کے جو جاسوس ہیں وہ تو کئی دن لگا دیتے ہیں مسٹری سالو کرنے میں، اور اتنی اٹھا پٹک کرتے ہیں، یہ کر وہ کر، لیکن آپ دیکھیں کہ فوراً وہیں کا وہیں، یعنی معاملہ ابھی سامنے آیا اور وہیں مسٹری سالو ہو گئی، وہیں پر قصوروار پتہ چل گئے کہ کون قصوروار ہے، کون مجرم ہے اور کون بے گناہ ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ ہر دور میں رکھے ہیں. تو شوہر سمجھ گیا کہ اصل خطا عورت کی تھی، اور وہ عورت سے کہنے لگا کہ تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اسے درگزر فرما، کیونکہ وہ جو عزیز مصر تھا وہ بھی عزت دار شخص تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کی گھر کی باتیں باہر والوں کو پتہ نہ چلے. اب شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے. اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی، یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ کام نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کے افیئرز ڈسکس کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیسے اس شہر کی تصویر ہمارے سامنے کھینچ رہے ہیں. یعنی یہ قصے میں آپ دیکھیں کتنا ایک ایک یعنی شہر کے ماحول کو ڈسکس کیا گیا، شہر کی جو عورتیں تھیں، جو ایلیٹ کلاس کی، جو اس طبقے کی خواتین ہوتی ہیں، ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جب لوگوں کے پاس کوئی نصب العین نہ ہو، جب لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ کام نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، بلا وجہ کی لغویات میں پڑ جاتے ہیں، اس کے میٹرز، اس کے افیئرز ڈسکس کرتے ہیں. اچھا تم نے فلاں کے بارے میں سنا، اچھا تم نے فلاں کے بارے میں سنا، آج کل اس کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے، یا شوبز والوں کی باتیں، یا اس طرح کی بس لغویات سمجھے. اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم کوئی اچھے کام میں انوالو ہوں. آپ نے خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا، جتنے بھی جو لوگ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ ابھی ہیں، جو سن رہے ہیں، چاہے وہ ابھی یوٹیوب پر سن رہے ہوں یا پھر وزائی کیو پر یا پھر واٹس ایپ پر، اور الحمدللہ سب کے سب کسی نہ کسی طرح سے قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کیا ہمارے پاس وقت بچتا ہے لغویات کے لیے. کیا آج ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم لوگوں کے افیئرس کو زبردستی بلا وجہ بیٹھ کر ڈسکس کریں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی مصروفیت دی ہے کہ آج ہم کو تو ہمارے میٹرز کو ڈسکس کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھریلو کچھ کتنی ضروری باتیں ہوتی ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہہ نہیں پاتے کیونکہ ہم اتنا بزی ہوتے ہیں پروگرامس میں، کلاسز میں. الحمدللہ سوالات بنانا ہے، سوالات کے جوابات بنانا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب بیکار باتوں سے بچا لیا. تو یہ جو شہر کی عورتیں تھیں آپس میں ڈسکس کرنے لگیں کیونکہ ان کو کچھ کام نہیں تھا، تو لہٰذا اب کیا کریں؟ تو یہی ڈسکشن، یہی کیا کہیں گے اس کو ہماری عام لینگویج میں، گپیں لگانا، بیکار کی گفتگو کرنا، بیکار کی باتیں کرنا. اور اکثر جو بلڈنگز میں ہم زبان لوگ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں سعودی عرب میں بھی، تو اکثر بلڈنگز کا میرا خود کا یعنی میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ کچھ بلڈنگز میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جنہیں کچھ کام نہیں ہوتا، روزانہ ٹی پارٹی ہوتی ہے، روزانہ اس طرح کے ڈسکشن. اگر آپ کتنا اچھا ہے کہ اگر آپ ایک بلڈنگ میں تو آپ کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ روزانہ بس صرف باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، شاپنگ کا ڈسکشن، یہ صرف وقت کا ضیاع ہے، یعنی وقت کو ضائع کرنا ہے. جی اسکینڈلز کو ڈسکس کرنا، یہی عادت بن جاتی ہے لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی مصروفیت دی ہے. اب یہ آپس میں ڈسکس کرنے لگی، معاملہ کسی اور کا تھا اور یہ خود ڈسکس کرنے لگی عورتیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر بھی شروعات ہم کیسی کرتے ہیں، ہائے بیچاری تم نے سنا فلاں کے بارے میں، بڑا افسوس ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کی عقل کو کیا ہوا ہے. یعنی اس طرح سے ہمدردی کی آڑ میں ڈسکس کرنا، تو یہ چیزیں بھی دراصل اسی میں آ جائیں گی. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے جب سنا ان کی مکارانہ باتیں کہ اچھا یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں، تو اب اس نے پھر ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کیا. آپ دیکھیں وہ بھی کتنی دیدہ دلیر تھی. میں کبھی کبھی وہی سوچتی ہوں جب بھی یہ قصہ پڑھتی ہوں اور جب بھی ڈسکس کرتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں کہ کتنی اس کی دیدہ دلیری زلیخہ کی. اگر اس کا نام واقعی میں زلیخہ تھا تو اس کی دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ اس کو شرمندگی تو کچھ نہیں ہوئی، بلکہ الٹا اس نے اپنے آپ کو سچ دکھانے کے لیے کہ اگر میں مر مٹی ہوں تو اس میں میرا قصور نہیں، دیکھنا تم خود دیکھو اور تم خود پھر ڈسائڈ کرو. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اس نے ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے کچھ پھل بھی دے دیے کاٹنے کے لیے ان کو. اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی. پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ. جب عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. وہ بے ساختہ پکار اٹھی کہ حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی. بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. یوسف علیہ السلام نے کہا، قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اسب الیہن واکن من الجاہلین. فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن انہ هو السمیع العلیم. یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان عورتوں سے بچانے کے لیے جیل جانا منظور ہے، لیکن مجھے ان عورتوں کی چالوں میں آنا یا ان کے ساتھ رہنا یا ان کے درمیان رہتے ہوئے ان کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے، لہٰذا مجھے جیل جانا زیادہ پسندیدہ ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ جرم کر کے جیل میں جاتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام وہ واحد شخص ہیں جو جرم یعنی گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں گئے. گناہ کرنے کے بعد جیل میں جانا بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، اور گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں جانا بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہے. سبحان اللہ، واقعی میں کہ کیا اعلیٰ کردار ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ واقعہ ایک ہی پیرائے میں، ایک ہی نشست میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنا رہے ہیں. اور کتنے بہترین الفاظ ہیں آپ دیکھیں قرآن کے کہ ہر جملے میں ہمارے لیے نصیحت پوشیدہ ہے, ہر جملے میں ہمارے لیے سبق ہے, ہر جملے میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. تو اب اس اسٹوری کا آگے کیا معاملہ ہوا اور یہ سسپنس اور یہ تجسس آپ اپنا برقرار رکھیے, چونکہ ہمارا ٹائم ہو چکا ہے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کو باقی کے واقعے کو کل ڈسکس کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ ابھی آگے بھی بہت سارا واقعہ ہے ڈسکس کرنا. تو یہ احسن القصص ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے, اس میں عبرت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اس میں عبرت ہے تمہارے لیے. ہم آگے وہ لفظ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, سبق ہے ہمارے لیے اس واقعے میں. تو ابھی تک جتنا واقعہ پڑھا اسی سے سبق حاصل کریے, اسی سے سیکھیے کہ اس واقعے سے ہم اپنی زندگی میں کس طرح سے چینج لا سکتے ہیں. کہ ایک تو ہمیں حسد نہیں کرنا ہے, ہمیں صبر سے کام لینا ہے. ہمیں ایک والد کا کردار نظر آتا ہے, ہمیں بھائیوں کا کردار نظر آتا ہے, ہمیں عزیز مصر کا کردار نظر آتا ہے, ہمیں وہ گواہی دینے والے کا کردار نظر آتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کی عورت کا معاملہ ہونے کے باوجود بھی حق بات کہہ دی. تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمارے لیے سپورٹر پیدا کر دیتا ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم نکالتے ہیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ, کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتا ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ دشمنوں میں سے سپورٹر پیدا کر دیتا ہے, دشمنوں میں سے مددگار مل جاتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں, لگا دیں, کھپا دیں. باقی کا جو قصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے, اور اللہ کرے کہ جو رمضان کے روزے ہمارے گزر رہے ہیں, ہمارے صیام, ہمارے قیام, ہماری تلاوت, ہماری یا اذکار, جو بھی کچھ ہے دعائیں, وہ سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمیں آخرت میں جنت کی بہترین نعمتوں کی صورت میں دے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.